اور پہلے دفعہ مجھے ایک سال بعد ایسا ہوا کہ اگر انسان اپنی جگہ ہی پر رہے تب وہاں مبارک رمضان کو اہمیت دینا بہت مشکل کام ہے، یعنی اتنی اہمیت نہیں دے پاتا جتنا جگہ تقسیم ہونے کو دیتا ہے۔ تو آج میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے کہ اپنی جگہ پر رہنے والا زیادہ تر لوگ تو ویسے ہی ہوں گے اپنی جگہ پر رہیں گے، وہ کس طریقے سے اس کو اہمیت دیں۔ کہنے کے کچھ طریقے سمجھ میں آتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر اگر اپنی زندگی جائے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے اور ان کے ذریعے سے ہم اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اپنے شیڈیول میں کچھ چیز تو وہ کھانے پینے کے شیڈیول میں مان بار کے رمضان کو نہیں یاد کر دے گا، جلدی اٹھائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کچھ یہ کہتا ہے کہ اپنے اخلاقی عبادتی شیڈیول میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ مثال کے طور پر جو دعائیں آپ پہلے سے روٹین میں پڑھ رہے تھے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیں تاکہ کچھ چینج احساس ہو جائے۔ مثلا آپ کسی مسجد سے جا رہے تھے، اچھا یہ ہے کہ جو انسان میں آتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیجیے۔ مثال کے طور پر پہلے ٹائم ٹائم پر اس طرح پہنچ رہے تھے، تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیجیے، آگے پیچھے کر لیجیے، کوئی چینج ایجاد ہو جائے آپ کے ذہن میں، آپ کی روٹین کے اندر، تاکہ مان بار کرم کا آپ کو اہمیت دینا نسبتاً آسان ہو جائے۔ ورنہ ایک روٹین میں زندگی گزارنے والے کے لیے یہ مہینہ ایسا نہ ہو کہ روٹین میں تبدیل ہو جائے، اچھا کوئی اور مشکل بھی پیش آتی ہے۔ اور اس جلدی آخر شاید زیادہ آتی ہو وہ یہ کہ ہمارا ایک بندھا ہوا روٹین ہے جو مہینے کے رمضان میں تبدیل ہوتا ہے، سال کے سال پھر وہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جیسے انجمن خدا میں قرآن تشریف فرما ہے، گویا آپ کا شیڈیول یہی ہے کہ آپ نے 20 سال میں یہی کرنا ہے، تو روزانہ کے مقابلے میں تو بدلا ہے لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں نہیں بدلا، وہ یہ بھی ایک روٹین ہو گیا، یہ بھی ایک روٹین بن گیا کہ بھائی ہر سال یہ کام ہونا ہے۔ تو وہ جو کام ہونے کے نتیجے میں جذبہ بنتا ہے، ایک تحریک بنتی ہے انسان کے اندر، ایک جوش اٹھتا ہے کہ اب مہینے کا رمضان ہے، اب مجھے کچھ کرنا ہے، لگتا ہے وہ پھر مان پڑنے لگتا ہے۔ تو جس طرح روزانہ کا روٹین چلتا رہتا ہے جو چلتا نہیں رہتا، اسی طریقے سے یہ سال میں آنے والا ایک مہینہ بھی یہ بھی روٹین بن جاتا ہے، ہاں ہر سال مہینے کا رمضان میں یہی کرنا ہے۔ مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، مجھے کہ ہم جیسوں کو بھی جگہ بدلنی چاہیے اور آپ جیسوں کو سنانے والوں کو بھی بدل دینا چاہیے، تاکہ ہر سال کچھ نہ کچھ ایک نئی فیلنگ ایجاد ہوتی رہے کہ ہاں بھائی اس سال کوئی اور چیز بھی آگے آئے گی۔ مجھے آج بہت اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تبدیلی احساس نہ ہو انسان اہمیت نہیں دیتا، مان فرق آئے گا اور گزر جائے گا۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مان فرق رمضان کی وہ اسپیڈ بہت تیز ہے، اس کا آنا اور اس کا جانا بہت تیزی سے انجام پاتا ہے، اور یوں سوچتے رہیں کہ آنے والا ہے، آئے گا اور ہوگا چلا جائے گا اور ایک مہینہ اختتام پذیر ہو جائے گا، اور 365 دن کے لیے جو کچھ بننا چاہیے تھا وہ نوحہ سے نکل سکتا ہے۔ تو اس میں کوشش یہ کریں کہ شروع کے دنوں سے ہی پروگرام بنا لیجیے، پہلے دن سے اپنے ہی پر اخلاقی پروگرام بنا لیجیے۔ اچھا سب سے بڑا فائدہ ہونا کیا ہے مہینے بھر کے رمضان کا؟ سب سے بڑا فائدہ میرے خیال میں علم کے اندر نہیں ہونا ہے، اخلاق کے اندر ہونا ہے۔ تو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے تین قسم کے فائدہ کیسے سوچ سکتے ہیں مان بار رمضان میں، سوائے کسی کو نصیب ہونے والے اور مادی فائدے کے اس کو چھوڑ کر تین قسم کے فائدے ہم سوچ سکتے ہیں۔ ایک تو ایک جسمانی فائدہ ہوگا، سب کے مقابلے میں ایک نقصان بھی سوچا جا سکتا ہے۔ ایک فائدہ ہوتا ہے جسمانی فائدہ ہوگا مان بار رمضان میں، تو وہ آئے گا اس سے کہ کچھ لوگوں کے جسم کے اوپر اچھا اثر پڑے گا، جبھی روزے رکھیں گے مثال کے طور پر کچھ جو ایکسٹرا باڈی کے اوپر ویٹ ہوگا وہ شاید تھوڑا سا کم ہو جائے، اور کچھ لوگوں کے جسم میں کچھ چیزوں کے فنکشن خراب ہو رہے ہوں گے وہ شاید بہتر ہو جائیں گے۔ البتہ میں شاید اتنے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بالکل الٹا کام بھی ہو سکتا ہے، بالکل الٹا کام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اور معمولاً بری ہو جاتا ہے، وہی ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک لطیفہ مشہور تھا ایران میں، وہ یہ کہ وہ ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ میں نے کہیں کے کبنیت پہ گیا تو اس کے علاقے قبرستان گیا، تو میں نے قبرستان میں جا کے خبروں کو دیکھا کہ یہ کون سا بندہ کب مرا تھا، میں نے تعجب سے دیکھا کہ بہت سارے لوگ شوال میں مرے تھے۔ تو یعنی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، یہ شوال میں اتنے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ تو کہا کہ لوگوں نے کسی ایک دن کھا کر اپنے بتایا کہ یہ مہینے کے رمضان میں اتنی بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اتنی بے احتیاطیاں کرتے ہیں کہ آتے آتے شوال میں فارغ ہو جاتے ہیں لوگ۔ तो उल्टा असर होता है, यानी जिस महामारी रमजान को जिसम को जरा मुतरिक करना था, इसको बैलेंस करना था, उल्टा असर हो गया। वो ये कि पहले ये शायद मिसाल के तौर पर चिकनाई वगैरह के इस्तेमाल में एहतियात करता है, जो कहते हैं यार 8-10 घंटे रोजा रखते हैं मसलन 10-12 घंटे 14 घंटे अभी चलेगा, और रात भर इतना चला देता है उसको कि वो फिर 30 दिन के बाद मामला बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। पीने के मामले में भी ऐसे ही होता है, तो एक जिस्मानी फायदा होना था वो भी जाया हो जाता है। बाजा एक फायदा इल्मी फायदा है, इल्मी फायदा क्या है, मिसाल के तौर पर आप तशरीफ ले गए, आपने कोई किताब पढ़ ली, और मिसाल के तौर पर दर्द सुन लिया, किसी मंजिल में आप गए, इसके नतीजे में आपको एक इल्मी फायदा नसीब हो सकता है। अलबत्ता इसके काउंटर में भी बहुत कुछ हो सकता है कि मुमकिन है कि ना हो, लेकिन कारण होना चाहिए। इन दोनों से बढ़कर एक बहुत बड़ा फायदा है जो शायद महामारी के रमजान का असल हदफ समझ में आता है मुझे, और वो ये है कि कितना आपको मुझे अखलाकी फायदा होगा, अखलाकी फायदा कितना होना चाहिए। अच्छा, इस अखलाकी फायदे को मैं और आप मानवीय और रूहानी फायदा भी कह सकते हैं, अखलाकी फायदे को मैं और आप मानवीय और रूहानी फायदा भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि अखलाकी प्लस इल्मी प्लस जिस्मानी ये तीनों फायदे जमा होंगे तो मानवीय और रूहानी फायदा बन पाएगा, किसी एक चीज से शायद नहीं बन पाएगा। और वो मानवीय और रूहानी फायदा क्या होना चाहिए, वो ये कि हम और आप पूर्व खुदा को बेहतर एहसास कर पाए, हम और आप फलाना के वजूद को ज्यादा दर्द कर पाए, हम और आप अपनी बात अखलाकी बुराइयों पर ज्यादा कंट्रोल कर पाए। ये मुझे लगता है पूरे महावार के रमजान की असल रूह है, बाकी चीजें जो है वो उसके साइड में असल रूह ही है। दुरूद मोहम्मद बुजुर्गों के एहतराम में बरकत दुरूद मोहम्मद
होगा कि हम और आप तमाम के वजूद को हिसाब कर पाए। पहले मरने खुदा है और हाकिम है, मालिक है, अदीर है, अलीम है, खुदा और उसके औसाफ को हिसाब कर इस काम पर ये कर सकते हैं कि हर रोज चंद मिनट दे हर रोज चंद मिनट दे दें, और इस महामार के रमजान में ये प्रैक्टिस शायद मुफीद साबित हो, चंद मिनट के लिए बैठ जाइए और कहीं खुदा न उसके औसाफ के ऊपर सोचिए, खुदा है और क्या अच्छा है, क्या क्या सिफात है, मसलन मेहनत है, अलीम, कदीर, सखी है, जवाब है, करीम है, इन तमाम औसाफ के बारे में अगर रोजाना किसी एक सिफत के बारे में सोचिए, इस सिफत का मेरे ऊपर असर क्या होगा, अगर खुदा है और यकीनन है और वो सखी है तो मुझे कैसा होना चाहिए, अपने मामले में कैसा होना चाहिए, लोगों के मामले में कैसा होना चाहिए, और उस खुदा के मुकाबले में कैसा होना चाहिए। इंसान के तीन किस्म के रास्ते हैं, एक अपने साथ एक रास्ता, एक बंदों के साथ एक रास्ता, और एक खुदा के साथ एक रास्ता। वो खुदा जिसकी मैं मखलूक हूँ, वो खुदा मुझे पैदा किया, वो करीम है, मुझे कैसा होना चाहिए अपने ही बंदों के लिए, और उस करीम खुदा के मुकाबले में मुझे कैसा होना चाहिए। शायद ये कि हम खुदा उसके औसात पर गौर करें, इससे हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मैसर होंगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी किसी मुसीबत में मुबतला है, इसके ऊपर गौर करना शुरू कर दे कि खुदा उनका जानता है, और इसको सोचना शुरू कर दे खुदा उनका अलीम, वो अलीम है और जानता है कि मेरे साथ क्या होगा, वो अलीम है और तमाम मेरी परेशानियों को, मेरे हल को, और हल के बाद जो मेरे साथ होगा सब कुछ जानता है, तो उसने क्यों ये मुसीबत खड़ी कर दी और मुझसे क्या चाहता है, क्या जिम्मेदारी मुझसे दाखिल करना चाह रहा है। इसी तरह सोचता चला जाए तो जिंदगी में कई मुस्बत तब्दीलियां हासिल की जा सकती, पर ये रूहानी तब्दीली पर एक असर होगा कि हम खुदा नमदार के वजूद को एहसास करें और उस खुदा नमदार के साथ कौन हासिल करने की कोशिश करें। हमारा खुदा मुख्तार के साथ ताल्लुक हाकिम और सब तौर पर रूलर का सा ताल्लुक नहीं है, हमारा खुदा मुख्तार के साथ ताल्लुक ताजिर के साथ ज्यादा बचाते होते हैं, इसके साथ हमने कोई ज्यादा कर नहीं, हमारा खुदा मुख्तार के ताल्लुक से ताल्लुक मोहब्बत के ऊपर है, लुत्फ करम के ऊपर है, न हम उसके हाकिम हैं न वो हमारा इस माना में हाकिम है जैसे दुनिया में लोग हाकिम होते हैं। نہ ایسا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی تجارت کرنی ہے، گھر سے ایک تجارت انجام پا رہی ہے، لیکن اصل رابطہ ہمارا خدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا رابطہ ہے، وہ ہمیں چاہتا ہے اور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم نے اس سے محبت کریں، یہ اچھی رابطہ ہے جس کے اوپر محنت کرنی ہے۔ ماہ والے کے رمضان میں خدا کے ساتھ جتنا کچھ رابطہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ دیکھیے یہ بدائی ہے، یعنی اگر 30 دن ماہ مار کر رمضان گزارنے کے بعد میں اپنے اندر حساب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کار کیا ہوا، بہتر ہوا یا نہیں ہوا، یہ راستہ آخر کار یہ حساب کیجیے گا اور وہ خدا بہتر ہوا ہے۔ یہ میں آپ چند سے پہلے دن سے رکھتا ہوں، پہلے دن سے رکھتا ہوں، یہ بہتر راستہ ہے کہ میں اور آپ اپنے وجود کا ایک حساب کر لیں، کیونکہ مجھے بعضوں بعض اور اس بات سے آتا ہے ایک میں انسان نماز شب بھی پڑھ لیتا ہے، چلیے 11 تک اس نے کہیں زور ضرورت کی لگی نماز شب پڑھ لی، مثالی طور پر آج اول ماہ اسلامی ہے، ہر اسلامی مہینے کی 25 تاریخ کو ایک نماز مستحب ہے، نماز اول ماہ گھر مغرب سے پہلے پڑھی جانی چاہیے، لیکن اب چونکہ مس ہو گئی ہے مغرب کے بعد بھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ انعام کے بعد 3 دفعہ ہو جائے گا، دوسری رکعت میں سورہ انعام کے بعد 3 دفعہ سورہ فجر، رکعت میں 12-15 منٹ زیادہ نہیں لگتے ہیں سورہ نماز کو پڑھنے میں، اور میں چاہیں ہوں تین نمازوں میں سے مجھے اس طریقے سے یاد ہے کہ بعض علماء کی ریکمنڈیشن ہوتی ہیں اس میں اس طرح سے تاکہ ایک عالم کسی عالم کے لیے خط دے کر آئے اور وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے جیسے ہی رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ تم لوگ کچھ خط میرے لیے خط لائے ہو اور اس میں ایک پیغام ہے میرے لیے فلاں کی طرف سے، بہت تعجب کیا آپ کو بتایا کیا ہے، تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں پیغام کیا ہے، اس طرح کی بات کی بہت تعجب ہوئی، تو بھائی ان کو تعجب ہوئے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بارہ جب تک جنہوں نے پیغام بھی دے دیا بات بات ہو گئی چلے جانے لگے تو کہنے کی دیکھو میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، پہلے بتاؤں گی بہت کیا اور مجھے کچھ سکھا، لیکن میں جو اب تک غفلت میں ہوں میں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے تو کچھ توجہ دے سکوں، تو 3 چیزیں مجھے یاد آتا ہے بتائیں، ایک یہ کہا کہ نماز عشاء پڑھو، ایک یہ کہا کہ جامع عاشورہ ہر روز پڑھو، اور ایک نماز اول ماہ ہر روز پڑھو ہر مہینے کا بند، یا تھوڑا سا میں اگر غلطی نہیں کر رہا نماز اول ماہ زیارت عاشورہ ان دونوں مجھے یقین ہے، اور تیسری چیز تھی ہاں اب یاد آیا تیسری چیز تھی ہر شب ہونے سے پہلے اس رات مرحوم ہونے والوں کے لیے رجاء نماز عشاء پڑھو، اس شب مرحوم ہونے والے مومنین کے لیے رجاء امید اس نیت پہ کہ قرآن پاک ان شاء اللہ قبول کرے گا نماز عشاء پڑھو، ابھی تک نماز عشاء خبر ایک ایک مرحوم کے لیے پڑھی جاتی ہے لیکن رجاء اس امید پہ کہ شاید خدا ان شاء اللہ قبول کرنا آئے گا، نہ جانتے ہو کہ آج کون فوت ہوا تو سب کے عنوان سے پڑھی جا سکتے ہیں کہ جن مومنین فوت ہوئے ہوں گے، تو کہا یہ 3 کام کرو جو میں مانگے میں اضافہ ہوں گے، انسان کو بعض اوقات افسوس ہونے لگتا ہے زندگی کے خاص وقت کے بارے میں کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا، اور اگر افسوس نہ بھی ہو خدا نہ کرے ابھی جانوں سے بہت افسوس ہو سب اتنے آگے چلے گئے ہم لوگ کیوں پیچھے رہے گئے، اور خاص کر انسان جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، خدا نہ کرے ان لوگوں کے ساتھ سامنے کھڑا ہو جو بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، اور کیوں کہ آپ اہمیت نہیں دیتی اہمیت نہیں دی، تو بات ہوتی ہے اس میں کہ مانو بار کے رمضان میں کیا چیز انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک یہ کہ کوئی توجہ نہ دے، اور بہت ضروری ہے دیکھیے توجہ دے، اور اگر اس میں مستحب بنانا چاہیں تو کیا بنائیں، مجھے کہ اپنے اندر بہتری ایجاد کریں، بہتری ایجاد کرنے کے لیے کیا کریں، میں نے اس کی اپنی خدمت میں انہوں نے کہا اس کے اوصاف کے اوپر غور کریں، اپنے لیے کچھ بہتری کا منصوبہ بنا دیں، اور اسی طرح میں بات ہوئی کہ جسمانی بہتری علمی بہتری ان سب سے بڑھ کر اخلاقی بہتری، ہم لوگ یہ احساس ہوتا ہے جیسے کچھ زندگی کے سال گزرنے کے بعد اپنے نفس کی خرابیوں کے پیخانے میں پھنس جاتا ہے، اگر کوئی بچہ پیدا ہی زندان میں ہو پلے بڑے زندان میں وہیں پہ بوڑھا ہو جائے تو اسے پتا چلے گا آزادی کسے کہتے نہیں پتا چل پائے گا، اگر کسی زندگی میں کبھی اندھیرا نہ دیکھا ہو उसको समझाना बहुत मुश्किल है, अंधेरा कैसे कहते हैं। अगर किसी ने जिंदगी में कभी नूरानियत ना नहीं की हो उसे समझाना बहुत मुश्किल है, नूरानियत कैसे कहते हैं। हम लोग बाजा अपने सिफात के कटखाने में ऐसे फंस जाते हैं जब से आप खोली अपने अंदर वो बुरी सिफत पाई तो ये नहीं समझ पाते कि ये बुरी सिफत है, उसी में बूढ़े होकर मर जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर कुछ गलत नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत खुशनसीब इंसान को है जिसके सामने कुछ बहुत पाकीज़ा लोग आ गए जिनको देख कर वो कम अज कम समझ जाए कि भाई मेरे अंदर कुछ खराब है, कुछ नहीं बल्कि बहुत खराब है। काश ऐसा हो जाए, इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? बार-बार क्या होता है, इंसान अपनी खराबियों के ऊपर अपनी जात के ऊपर इतना मगरूर हो चुका होता है, मगरूर के लोगों को हम लोग सुनते मुमकिन है क्या, नहीं हमारे अंदर नहीं होगा मगरूर, तो हम लोग होता है वो धोखा हो जाना, मगरूर शख्स जो तकबर कर रहा होता है उसको धोखा हुआ हुआ होता है और बार बार इतना शदीद धोखा होता है कि वो अपने इस तकबर को पहचान नहीं पाता कि मेरे अंदर नहीं, बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। बार बार हम लोग अपनी नफसानी बुराइयों के पहचाने फंसे हुए होते हैं और जब से आप थोड़ी भी थी लड़कपन जवानी अधेड़पन बुढ़ापा बूढ़े हो गए नहीं समझ में आया कि तू बुराई है, नहीं समझा सुना उस बिल्ला उस बुराई के साथ फौत हो जाएंगे तो फिर जिस लम्हे मरेंगे उस वक्त समझ में आएगा कि अच्छी बुराई की मरे अचानक तमाम दस्तावेज खुलना शुरू हो जाएगी कि पता नुकसान ने इस बुराई की निशानदेही कितनी दफा करवाई थी लेकिन नहीं समझे, पता नहीं कितनी दफा किसी ने कहा कि मैं ये बुराई होती है ये बुराई होती है कितनी दफा समझ आया नहीं समझे। मुझे बारों का और इस बात में आता है कि हमारी बुराई कब इसलाह होंगी, किस जमाने में होंगी। अच्छा अभी ये कि मुमकिन कोई ये कहे कि भाई बुराइयां कौन सी हैं, यही माशरे के अंदर नजर आ रही है बुराइयां, बहुत सारी बुराइयां लेकिन बदकिस्मती से कोई बहुत सिग्निफिकेंट असर न समझ में नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर कोई बहुत बड़ी तब्दीली है, मैं इस्तेदार करने करना चाहता रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान के और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों से मुलाकात होती रहती है, तकरीबन हर जगह पर लोगों में कुछ खास खूबियाँ हैं और उसके मुकाबले में भारत कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं है। तकरीबन जिस जगह में जो प्रॉब्लम है वो नस्लों से वही प्रॉब्लम यूं ही चल रही है, चेंज नहीं हो रही, उन्हें चीज हो रहा है आगे पीछे हो जाती है चीजें, कोई आदमी इधर से उधर चला गया उधर से इधर आ गया किसी को कुछ मतलब कोई और मामला पेश आ गया, लेकिन वो जो एक फिजा है वो फिजाएं तब्दील नहीं होती तकरीबन वैसे कमल भी रहता है। अभी मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग जिन आइडियाज की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कब बढ़ेंगे और कैसे पाएंगे, तो क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे तो एहसास हो रहा है बार बार मुमकिन की मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे कि हम बहुत कम अपने अंदर मौजूद उस कौन को एहसास कर पा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग घूम रहे हैं। बस मैंने इसको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कर लिया और इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा इसरार कर लिया, लोगों की बात यह है सादा सी बात है वो ये है कि अपने ऊपर गौर कर लें आज रात कल के दिन परसों का दिन जितना जल्दी करना है अच्छा है, ताकि ऐसा ना हो कि ये मानने वाला कह रहा था तीसरे दिन से ये भी रूटीन बन जाएगा, तीसरा चौथा दिन गुजरा तो ये भी रूटीन बन जाएगा, अभी इतने बजे अलार्म बजता है उठते हैं तैयारी करते हैं फिर सो जाते हैं मसलन फिर उसके बाद इतने बजे बजता है काम पे जाते हैं वापस आते हैं जोर की नमाज यहाँ पढ़नी है मगरिब की नमाज यहाँ पढ़नी है फला दर्द में जाना है ये होना है वो होना है मामला खत्म, तीस दिन गुजर गए। ऐसा ना हो किसी अखलाक की बुराई को पकड़ लीजिए, किसी अखलाक की अच्छाई को संभाल लीजिए, किसी अच्छाई में इजाफा कर लीजिए, किसी बुराई का खात्मा कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें सोचें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें सोचें सोचें समझें। अलग बहुत कम लोगों को यह एहसास हो पाता है कि सोचना समझना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होता है, लेकिन ये है कि सोचना समझना बहुत अहम है, अपने बारे में भी सोचिए आनंद के बारे में सोचिए और आजकल सोचने के लिए चीजें बहुत ज्यादा है, इतने हादसा पेश आ रहे हैं इतने हादसा पेश आ रहे हैं कि आपको एक बहुत नाफिल होगा जिसको अपनी मौत याद नहीं आती हो। अभी तो मौत याद करने के लिए स्टूडेंट बहुत बन गए हैं तो हम लोगों को बहुत जल्दी मुस्तकी पर इंतजार हो जाना चाहिए, जगह जगह तो मौत नजर आ रही है, क्या ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। और जैसे मैं करता रहता हूँ और डराने के लिए मशहूर हो गया हूँ कि سخت وقت ہمیں بیدار ہونا چاہیے. بار اپنے رائے کو پیش کرتے ہیں سورہ مزمل کے حوالے سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. سورہ مزمل 29 پارے کے اندر اور 72 سورہ ہے, جس کے اندر کل 20 آیات کریمہ ہیں. معمولاً سورہ مزمل کو مکی سورہ قرار دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جن کا نقل ہے مدینے کی سورہ جاتا ہے. کیونکہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ آیات کریمہ مکے میں نازل ہوئی ہوں اور شاید آخر کی چند آیات جو واضح نقل لہجہ مدنی آیات کا ہے, جو میں کروں گا اس پہ پہنچے کیوں ہم اس کو مدنی لہجہ کہہ رہے ہیں, وہ شاید مدینے کے اندر نازل ہوئی ہوں. جو بارہ اسٹارٹنگ ہے وہ مکی آیات ہیں, اس وجہ سے شاید اس کو مکی سورہ ثابت کیا جاتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا ایھا المزمل, اے میرے چادر لپیٹنے والے, کیوں خدا تعالیٰ نے سورہ مبارک مزمل و مدثر میں دوسرے خدا کو چادر لپیٹنے والا کہا؟ اگر سورہ مزمل میں بھی مدثر میں اے میرے کپڑا اوڑھنے والے اور چادر لپیٹنے والے, تو انہوں نے کہا یہ صفت خدا تعالیٰ کو پسند آئی کہ سرن رسول خدا دنیاوی تعلقات سے بے نیاز, دنیا کی خواہشات ضرورت ان سب سے بے نیاز, انتہائی سادہ انسان. جب کبھی سونے کا ارادہ کرتے تھے ایک چادر اوڑھتے تھے سجا کرتے تھے, اور خود ایک انسان ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو تب کہیں جا کر وہ کچھ استراحت کرے گا, ایسے انسان نہیں تھے سادہ تھے. بات ہوا کہنا یہ کہ رسول خدا کی یہ جو شان بے نیازی تھی معافیات کے مقابلے میں خدا نے خدا کو اس طرح پسند آئی, اور اس طرح کو دیکھتے ہوئے خدا نفتار نے یہ آج بہت مطلب مل شکار کیا. بات ہوا کہنا یہ ہے کہ نہیں اس میں تشبیہ ہے, اس میں کنایا ہے, اور کنایا یہ بات ہے کہ نبی اکرم نے اس وقت تک اپنے دین کا بہت واضح اعلان کم کیا تھا, اور جو تبدیل انجام پا رہے تھے وہ بہت محدود حلقوں کے اندر انجام پا رہی تھی, کل میں نہیں تھی. گویا خدا تعالیٰ نے اس کو صفت مزمل قرار دیا کہ آپ نے ابھی تک اپنے وجود کو مستقل کیا ہوا ہے اور آپ نے اپنے وجود کا بھرپور اظہار معاشرے کے اندر نہیں کیا. خدا تعالیٰ نے کہا کہ اے مزمل, اے وہ عظیم الشان ہستی جس نے اپنے وجود کا اظہار نہیں کیا. بہت ساری اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, شاید مزمل اس اعتبار سے کہا گیا ہو کہ رسول خدا کی ذات مقدس ایک پر اصرار ذات ہے, انسان کامل محمود اول زمین کے اوپر تشریف لائے, کون سا جانتا ہے یہ کون ہے؟ یعنی ہم لوگ جو شبہ اور گمان کرتے ہیں کہ ہم شاید جانتے ہوں گے, ہم تو قطعاً نہیں جانتے. کہا جاتا ہے ان عرفا اور ان عالمین کا جنہوں نے منا دیتے ہیں وہ جانتے ہیں, قطعاً وہ بھی نہیں جانتے ہیں. اس کا مطلب مزمل ہے, چاہتے لکھتے بھی ایک ہستی ہے, ایک وجود پر اصرار ہے کہ جس کی حقائق کو کوئی نہیں جانتا. اس خاطر قرآن کا شاید کا یا جو حل مسلم میں وہ ہستی جو چادر میں لٹی ہوئی ہے, وہ اس نے اپنے وجود کے گرد ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے اور کوئی بھی وجود کی حقیقت کو نہیں پہچان پائے گا. البتہ عجیب بات یہ ہے کہ رسول خدا کی ہستی خود اتنی کمال کے اوپر اور اتنی پولیس تھا, اور انہوں نے بیوی کے لیے فرمایا تھا کہ یہ سر من اسرار اللہ تعالی, یہ ذات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو تعجب یہاں پر ہوتا ہے کہ اس مخلوق اول کی ذات گرامی نے بیوی کی ذات کے بارے میں جملہ اشارہ فرمایا, دونوں کی ہستیوں پر اولاد حضرت ارفار علیہ السلام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. رات کو کھڑے ہوں سوائے تھوڑی سی دیر کی. اب اگر یہ جملہ یہاں پہ رک جاتا نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا تھا. قم اللیل الا قلیلا, رات کو کھڑے ہوں سوائے تھوڑی سی دیر کی, یعنی تھوڑی سی دیر سو سکتے ہیں باقی ساری رات عبادت کرتے ہیں. نصف تھوڑا خدا نے کم کیا یعنی آدھا. اون قص منہ قلیلا, یا اس سے تھوڑا سا اور کم, اور زد علیہ یا اس پر بڑھا دیجیے. وہ خدا کو رسول خدا کی عبادت پسند ہے, اور یہ رسول خدا اپنے ذات مقدس کے اوپر سب بھی رکھتے تھے. ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے وجود کے لیے سختی کرتے. اتنی عبادات فرماتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ نبی اکرم اپنے تمام تر زندگی میں ساتھ ساری عبادت کیسے کر رہے ہیں. مشہور ہے روایات کے اندر کہ نبی اکرم کبھی بھی لمبی نیند نہیں لیتے تھے, یعنی کئی گھنٹے کی نیند نہیں لیتے تھے. مشہور ہے روایات کے اندر کہ رسول خدا دو گھنٹے کے اوپر جاگ جایا کرتے تھے, ہر دو گھنٹے کے اوپر جاگ جایا کرتے تھے. جاگتے تھے تھوڑی سی عبادت کرتے تھے پھر بڑا سو جایا کرتے تھے. البتہ ابھی کسی ایک دفعہ کہیں کسی ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا برین کی ایکٹیویٹیز کے اوپر. تو اتفاق ان کے سامنے بات ہوئی تو بہت حیران ہوئے, بہت خوش بھی ہوئے. کہنے لگے کہ یہ پروون ہے کہ انسان کی باڈی جو بہترین نیند لیتی ہے دو سے ڈھائی گھنٹے کی, جو بہترین نیند لیتا ہے انسان دو سے ڈھائی گھنٹے کا, باقی جو نیند ہے اس کی ایفیشنسی کم ہے. مطلب دو سے ڈھائی گھنٹے میں فرق کیجیے, اگر دو سے ڈھائی گھنٹے سویا ہے تو جتنا سویا ہے اتنا ہی ریسٹ ہے, مکمل بہترین استفادہ ٹائم کا. لیکن اگر مثلا تین سے چار گھنٹے سویا ہے تو جتنی دیر سویا ہے اس میں 20% ریسٹ نہیں ہے, 80% ریسٹ ہے مثلا, 20% ریسٹ نہیں ہے. مثلا اگر چار سے پانچ گھنٹے سویا ہے گھنٹہ تو اب حساب کے طور پر 70% ریسٹ ہے, 30% جتنے ویسٹ کیا ہے. لوگ آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے سوتے ہیں, کنفرم 8 گھنٹے کے بعد ریسٹ ہے ہی نہیں ایکچولی. تو اگر کوئی 9 گھنٹے سو کر اٹھے گا تو وہ دیکھے گا کہ بدن تھکا ہوا, کیوں 9 گھنٹے سویا ہے تو آخری 1 گھنٹہ آپ نے کام کیا ہے, سونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا, اسے بہتر تھا کھڑا ہو جاتا کوئی کام کرنے جا. کیونکہ 8 گھنٹے کے بعد سوائے زندگی برباد ہونے کی کچھ نہیں ہے. جو اصل ایفیشنسی ہے وہ 2.5 گھنٹے کے اندر. البتہ کوئی ظاہر یہ کام نہیں کر سکتا, ہر ایک آدمی اگر مطلب کوئی جوان ہو جس کی نیند مثلاً 6-7 گھنٹے کی گھٹی نیند نہ ہو تو بیمار ہو جائے تو یہ کام نہیں کر پائے گا. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے, میرے خیال میں میرے جیسے لوگ جو 40 کے اوپر جا رہے ہیں ان کے لیے لمبی دیر سونا ممکن نہیں ہے, بلکہ بہتر یہ کہ نہ ہی سوئیں تو وہ بریک دیتے ہیں, تب سونے میں شاید زیادہ مزہ ہے. اور پروون ہے نبی اکرم کی سنت سے اور اس میڈیکل سائنس سے بھی کہ لمبی دیر سونا فائدہ مند نہیں ہے. مگر نبی خدا اس بہترین نیند کا استعمال کرتے تھے, دو سے ڈھائی گھنٹے سوتے تھے, کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وضو کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, تھوڑی سی دیر عبادت کرنے کے بعد پھر دوبارہ سو جایا کرتے تھے, اس طرح سے وقفے دیتے تھے اپنی نیند کے اندر. اب یہ کہ مغرب کے بعد کتنی دیر کے بعد سو جایا کرتے تھے عشاء کے بعد اور کتنی دیر لگتی تھی, ظاہر ایسا تھا کہ عشاء کے بعد سونا ہی ہوتا تھا, عشاء کے بعد سویا کرتے تھے اور اس کے بعد جلدی اٹھا کرتے تھے. معمولاً جو میں نے نوٹ کیا ہے علماء کے اندر بھی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ معمولاً ادا فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہیں, جہاں ہم لوگ معمولاً اذان فجر سے 3-4 گھنٹے پہلے سو رہے ہوتے ہیں اور اذان فجر پر سو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا کلاک یہی ہے کہ جیسے اذان دے گا وقت سونا ہے. تو بھارت جو متقین کھارا جا رہے ہیں وہ نماز فجر پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں اور غیر متقین جو ہیں وہ اذان فجر کو سن کر سو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب اناؤنسمنٹ ہے کہ اب سننے کا ٹائم آ گیا ہے, شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے, مادی دنیا, خاص کر آج کل کی جس کو ہم سپورٹ ماڈرن دنیا ہے, اس نے ہر چیز ابسینٹ کی ہے, اس نے تقریباً ہر چیز خراب کی ہے. کم چیزیں انسانوں کے لیے اچھی نہیں ہیں. اب آپ ممکن کہ بھائی اے سی دیا ہے, گاڑیاں دی ہیں, ٹیکنالوجی ہے, میڈیکل سائنسز ہے, اسپیس ٹیکنالوجی ہے, یہ سب برا ہے کیا؟ اس میں اچھے پہلو بھی ہیں. جو ہمیں دیا ہے معمولاً اچھا نہیں دیا ہے, معمولاً ہمیں اچھا نہیں دیا, ہمیں بہت برا کیا ہمارے ساتھ. مگر اب تقریباً یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاں کسی نیچرل چیز کو چھیڑ دیں سمجھ لو کچھ نہ کچھ خراب کر دیا ہے, ڈھنگ سے نہیں چھوڑیں گے. مثلاً آٹے کو جو وائٹ کریں گے اب سمجھ لو اس کا کتنا مار دیا, چاول کے اوپر پالش کریں گے, چینی کو وائٹ کرنے کی کوشش کریں گے, یہ جہاں کچھ چھیڑے اب سمجھ جائے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دی ہے اور اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. زندگیاں کم ہو رہی ہیں, سکون کم ہو رہا ہے، طاقت ختم ہو رہی ہے لوگوں کے جسموں کے اندر، ریزسٹنس نہیں رہی ہے، نئی نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں کیونکہ باڈی کے اندر صلاحیت نہیں ہے بیماریوں کو ریزسٹ کرنے میں، تو ایک سے ایک نئی نئی چیزیں آئی چلی جا رہی ہیں اور ہم لوگ خود احساس کر رہے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں. بات تین سے شروع ہوئی تھی، قم اللیل الا قلیلا، شب میں کھڑے ہو جاؤ تمہاری چھوٹی سی دیر کے نصف آدھی رات یا ابن اس من قلیلا یا اس سے تھوڑا کم کر لیں، اور دن آ جائے یا اس سے تھوڑا سا اضافہ کر لیجیے. نبی اکرم جتنی بھی عبادت کرنا چاہیں خدا نے بتانے والا عبادت کریں. بعض علماء نے اس پر گفتگو کی ہے کہ شاید نبی اکرم کے اوپر نماز شب پڑھنا واجب تھی، کچھ علماء نے اس پر گفتگو کیا، لیکن ہم لوگ ایسے کیا کام کے نبی اکرم کے اوپر کیا واجب تھا یا کیا نہیں تھا، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے اس بات پر گفتگو کی کہ نبی اکرم کے لیے نماز شب واجب تھی. وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر کسی کو معاشرے کی کوئی ذمہ داری اٹھانی ہے تو رات کی عبادت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر معاشرے کی عبادت نہیں اٹھا پائے، اس کے بغیر وہ کام نہیں ہو پاتا، اس کی وجہ بھی دی ہوئی ہے. گویا اگر کسی نے معاشرے میں کوئی کام کرنا ہے اور اس کے بغیر کر رہا ہے تو اس کا شر زیادہ پھیلے گا، اس کی خیر کم شر زیادہ پھیلائے گا. اور معمولاً ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جو خیر بھلائی دینا چاہیے تھا اس کے مقابلے میں شر زیادہ پھیلا ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ سمجھا رہی ہے، رات کو کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہیں، سب انتظار نہیں، راتوں کو خدا مندار کے حضور سر نہیں جھکاتے، راتوں کو سوتے رہتے ہیں اور دن میں سمجھتے ہیں سوتے ہوئے لوگوں کو جگا لیں گے. نہیں، پہلے اپنے آپ کو رات کو جگائے ہیں، پھر دن میں سوتے ہوئے انسان کو جگا پاتا ہے ورنہ نہیں جگا پائے. نبی اکرم کے پاس کام ذمہ داری کام نہیں جو خدا مندار مجھے کہتا ہے خود میں نہیں پکی جانا، کتنی ذمہ داری ہونی چاہیے اور اس کے باوجود خدا مندار کہتے ہیں یہ کام کرو. بات سمجھ میں آتی ہے، جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے وہ معاشرتی ذمہ داریوں کو صحیح انجام نہیں دے پائیں گے. مثلاً کام آنے ضروری ہوگا اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے سنا ہے علامہ علی حسن حسینی کے بارے میں کہ یہ سفر پر بھی کہیں ہوتے تھے، سفر میں شیڈول بہت مشکل ہو جاتا ہے فالو کرنا، سفر میں دیر ہوتی ہے سویر ہوتی ہے، آسانی سے مشکل ہو جاتی ہے، اچانک کچھ مشکلات آ جاتی ہیں. مشہور تھا کہ جتنے بجے رات کو اٹھنا چاہیے عبادت کے لیے اتنے بجے اٹھتے تھے، جب راستے نکالے گئے تو پتا نہیں میرے خیال میں وہ اسکول کی بارڈر کی طرف سفر کیا، لیکن بتایا کہ وہاں ساری رات سفر کر کے رہے، ان جگہ پہ پہنچے اور پہنچے تو ان کے اٹھنے کے ٹائم میں آدھا گھنٹہ رہ گیا، سونے کا ٹائم پتا نہیں کب شروع ہونا چاہیے تھا ان کا، لیکن وہ سفر میں نہیں سو پائے. اب اٹھنے کے ٹائم میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، پورا دن پولیس اور فوج کی مشینیں جلتے رہے، پھر رات کی ٹریولنگ یہ وہ، تو جو ان کے گارڈ وغیرہ تھے سوچے تھے کہ اب یہ سوئیں گے اور فجر کے وقت اٹھیں گے، انہوں نے دیکھا نہیں وہ سوئیں 20-25 منٹ سوئیں پھر کھڑے ہوئے کوئی اپنے ٹائم کے اوپر اور پھر دوبارہ شروع ہو گئے اپنے، وہی جو 2 گھنٹہ ان کا فجر سے پہلے اٹھتے تھے، فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. کیا عبادت کریں؟ خدا ان کا سمت ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو تلاوت کریں. ورتل القرآن ترتیلا، ترجمے میں لکھا ہے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو. کل سب کی دعا کی، شب اول ماہ کی، شب اول ماہ رمضان کی اور جو آخرے شب شعبان بھی، آخر شعبان میں بھی ہے اس کی دعا کی، بلکہ مفاتیح جنان کی ترتیب میں اگر آپ دیکھیں تو ماہ شعبان کی آخری شب کے جو آمات تھے میرے خیال میں شب اس کے اندر کی وہ دعا انتہائی خوبصورت نفیس دعا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ شہاد پہلے دن اس میں سے کچھ حصہ پڑھیں گے، میرے ذہن سے نکل گیا کہ اس میں سے کچھ حصہ پڑھیں گے، کل کوشش کریں گے کچھ شب گزر چکی لیکن وہ دعا بہت خوبصورت دعا تھی، خاص کر قرآن کریم کے حوالے سے. قرآن کریم کے حوالے سے اس دعا کے اندر بہت خوبصورت جملے تھے. تو اگر آپ ہوم ورک لینا پسند فرمائیں جو ہماری عادت ہے تو آج کا ہوم ورک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تشریف لے جائیے اور شعبان کی آخری رات کی دعاؤں میں جو یہ دعا لکھی ہے تھوڑی سی بڑی ہے، بہت بڑی نہیں ہے، اس میں قرآن کریم کے حوالے سے جو جملات لکھے ہیں اس کے اوپر غور فرما لیجیے. خدا نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو. جس کو مثلاً جو عرب نہیں ہے، مثلاً جس کو عربی نہیں آتی
عربی ترجمہ نہیں آتا،
ٹھہر ٹھہر کا پڑے کیا کر لے گا؟
مثلا جس کو عربی نہیں آتی وہ یہ کہے بس پولیس مرب نے کہا،
جلدی میں کہنے ٹھہر ٹھہر نکل پر کیا پڑے گا اس کے لیے؟
ہاں
بظاہر ٹھہر ٹھہر کر یہ جو قرآن تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ صرف عربی جملات کو ٹھہر ٹھہر کر کہنا نہیں ہے، لیکن جو سمجھ کے
قرآن کریم کو پڑھ لو
تو سمجھ کے پڑھو. اب عرب اگر پڑھے تو شاید ابتدائی الفاظ اس کو سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اس کو بھی حکم ہے کہ ٹہر ٹہر کے پڑھو سوچ اس کے اوپر. تو جو عجم پڑھے جس کو عربی نہیں آتی وہ کیا کرے؟ وہ ترجمے کے اوپر پڑھو، ٹہر ٹہر کے پڑھے، سوچ سوچ کے تھوڑا سا پڑھے اور اس کے اندر رابطوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے. قرآن کریم میں رابطے بہت خوبصورت ہیں، رابطوں کو ڈھونڈے. معمولاً اگلا جملہ پچھلے جملے کی کچھ نہ کچھ تشریح، تعبیر، تفسیر، سبب، علت کچھ نہ کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے. ان رابطوں کو اگر جوڑ پائیں تو بہت خوبصورت ہے، پھر بہت مزہ آئے گا آپ کو قرآن کریم پڑھنے میں. آتا ہے ابھی بھی آتا ہوگا، لیکن اس میں پھر بہت مزہ آتا ہے کہ آپ کے سامنے اچانک ایک حقیقت کھل کے آشکار ہو جاتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا وہ نئی چیز پتہ چلی ہے جس کے اوپر شاید آپ کے بارے میں معلومات نہیں تھی. مثال کے طور پر ابھی اسی جملے کے اندر اگر ہم دیکھیں، خدا تعالیٰ نے کہا یا ایھا المزمل، آپ کھڑے ہوں عبادت کریں، رات کو کھڑے ہوں سوائے تھوڑی دیر کے لیے، یا دس یا اس سے کم یا اس سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں. کیا ہونے والا ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ان قریب آپ کے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں. اور یہ جملہ وہ حقیقت مطالب میں نے بھی اپنے بیان رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے معاشرے کی ذمہ داری کو اٹھائے، اسے رات کو زندہ کرنا پڑے گا. اگر کوئی رات کو زندہ نہیں کر سکا، ذمہ داری نہیں اٹھا سکا، اتنا سنور کی حاضری کا قول سمجھا ہے نبی کو خدا نے فرمانا ہے، نبی ہم آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ آپ کو رات کو زندہ کرنا پڑے گا، آپ کو ذمہ داری کرنی پڑے گی، آپ اٹھے ہماری راہ میں عبادت کریں. کیوں؟ اگر یہ نہ کیا تو وہ قول سبیل آپ نہیں اٹھا پائیں گے، قول سبیل آپ کے بس میں نہیں رہے گا. تو میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سلام آپ کے اوپر سر اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، چار آدمی تین آدمی آپ کے گھر میں ہیں، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر، آپ کے اوپر ایک محلے کی ذمہ داری ہے، جیسے ہمارے شاہد بھائی بیٹھے ہیں اسکول کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، ہمارے دوبارہ تشریف فرمانے پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ چلا رہے ہیں، یہ جتنے لوگ سب کے اوپر جن کے اوپر ذمہ داری ہے اور افراد کی ذمہ داری ہے. ایک دفعہ میرے اور آپ کے پاس بزنس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ سپر اسٹور چلانا ہے، آپ کے پاس اشیاء کی ذمہ داری ہے. ایک دفعہ کچھ انسانوں کے پاس انسانوں کی ذمہ داری ہے، یوں لگتا ہے جن کے اوپر جن کے پاس انسانوں کی ذمہ داری ہے ان کے پاس واحد رابطہ یہ ہے رات کو زندہ کریں، اللہ کے ہمیں عبادت کریں، ورنہ ان کی ذمہ داری زندہ نہیں پڑے گی. انسانوں کی ذمہ داری سب ذمہ داری ہے، آپ ایک بزنس خراب کریں گے چند ملین کا نقصان کریں گے، دو بندے خراب کریں گے، ومن قتل الناس نفس کانما قتل الناس جميعا، ایک نفس کو قتل کرے گا ایسے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، دو بندے خراب کر دیے. اوہو یہ معلوم کیا ہونے والا ہے؟ اچھا اب میں کیسے اپنے آپ کو مطمئن رہوں کہ میں بندہ خراب نہیں کروں گا؟ اچھا نہیں، میرے بس میں نہیں ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اطراف میں دیکھوں بھائی کو گاڑیوں سے بچ کے میری گاڑی چلی جائے، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. لیکن میں لاکھوں انسانوں کے درمیان میں رہوں، دسیوں کی ذمہ داری کو سر کر رکھوں اور میری وجہ سے کوئی بندہ گمراہ نہ ہو، یہ میرے بس نہیں ہے. اس خاطر یہ قول سعید ہے، یہ قول سعید، دنیا قول سعید نہیں ہے، دنیا کا وزن بھاری نہیں ہے، دنیا کا وزن بہت خفیف ہے، ساٹھ سال کی ہے زیادہ نہیں ہے، ساٹھ سال کا رسی نہیں ہے زیادہ نہیں ہے. قول سعید یہ خدا مدا کی ہدایت پہ پہنچ جاتی ہے. خدا نے کہا فرماتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں. اس قول ثقیل کا راستہ کیا ہے؟ کہ آپ رات کو اٹھیں اور رات کو عبادت کریں. اگلے جملے میں رات کے بارے میں ایک حقیقت بیان ہوئی ہے کہ رات کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت پہ انشاءاللہ کل توجہ دیں گے، جس کی وجہ سے یہ رات کی عبادت بہت اہم قرار پا رہی ہے. دن کی عبادت میں واجبات میں سے ہیں، رات کی بات کا خدا نے پلان گویا عاشقوں کے لیے رکھی. وہ اگر رات کی عبادت بھی واجب کرتا تو کیا ہوتا؟ خوش ہوتا تو کر لیتے، لیکن اب اس نے واجب نہیں کی اور صرف اپنے محبین کے لیے
اندر غلط بول رہے ہیں کہ میرے چاہنے والے ہیں وہ اٹھیں گے رات کو عبادت کریں گے, اور جو تاجر جو جا رہے ہیں وہ کیا کریں گے, ادھر کو عبادت کریں گے جنت کمانے کے لیے, پارے ہو جائیں گے آشکوں رات کو اٹھیں گے وہ ہمارے چاہ کے حضور اپنے آرام سرام کو درد کریں گے, تنہائی سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ گڑ گڑائیں گے لعلہم یتضرعون. خدا نے فرماتا ہے ہم قوموں کے اوپر آسمانی آفتیں بھیجتے ہیں لعلہم یتضرعون, شاید یہ گڑ گڑائیں. ہم لوگ عجیب لوگ ہیں, خدا آفت بھیجتا ہے کہ ہم گڑ گڑائیں, ہم پہ آفت آتی ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کتنے مرے کیسے مرے کون سا واقعہ کیسے پیش آیا, اب کوئی بیرات کھلا ہے یا بند ہے, کون ہے جو خدا منتال کو حضور گڑ گڑاتا ہے. خدا تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا ہم سمجھنے کو تیار, حتیٰ جو مصیبت میں پڑا ہوگا اس کو بھی یاد نہیں رہتا کہ خدا منتال نے مصیبت اتنی بھیجی تھی تاکہ میں گڑ گڑا ہوں اس کے پاس, اس وقت کیا کرتا ہے بجائے یہ کہ گڑ گڑائے اور خدا سے معافی مانگے ہمارے طرف کرے کیا کرتا ہے شکوا شکایت شروع کر دیتا ہے. ہم لوگ اچھے وقت میں گزر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ شاید کچھ نتائج حاصل ہونے والے ہیں, سخت وقت سے گزر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ نتائج اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوں. یہ ہمارے دوست کہتا تھا جو بہت تنگ کرتا تھا اس کے لیے کہتا تھا کہ اس نے لہو پی لیا, یہ تو وقت ہے کہ لہو پی کے جائے گا, یہ لٹرلی لہو پی لے گا, بہت مندے مریں گے, ابھی لگے ہی رہے پبلک بہت جائے گی لہو پی کے جائے گا. کامیاب ہوا ہے جو اس تمام باتیں کے اندر ہوشیار ہوتے ہیں, نان ملا کی طرف توجہ دیتے اور اپنے راستے کو سمجھ جائے کہ لہو تو دینا پڑے گا لیکن راستہ کیا ہے, ورنہ بدقسمتی اس کام کے لیے ہوگی جو لہو بھی دے گی راستہ نہیں ملے گا اور جہاں وہی کھڑے رہے ہونا چاہیے. اللہ ان شاء اللہ ہمیں آپ کو کامیابی اور سعادت نصیب فرمائے, اسلام مبارک رمضان کی سعادتوں کو درد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان شاء اللہ خدا ہمیں اور آپ کو قرآن کریم اور السلام سے تمسک کرنے والوں کو خدا فرمائے. ان شاء اللہ خدا دیکھنے پر سید و سردار مولا اور آپ صاحب ہمیں آپ کو زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی جانے ساروں میں خیال فرما. ان شاء اللہ یہ مہینہ مبارک رمضان اس مہینہ مبارک رمضان میں ان کی آمد کی نبی کو خوشخبری سننے کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.